بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 186ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے محمد رضا جنتی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو .sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین آج جمعۃ المبارک ہے، 20 آبان 1401 ہجری شمسی مطابق 16 ربیع الثانی 1444 ہجری قمری اور 11 نومبر 2022 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، نعت کے بعد آپ کا پسندیدہ پروگرام پیش کیا جائے گا بزم دوستاں۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، اور سامعین آج کے دن کی نشریات یعنی صبح کی نشریات کا اختتام بھی حسب معمول آج کے دن کی دعا پر ہوگا۔ سامعین یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ پابندیاں اور عدم استحکام پیدا کرنا ایرانی قوم کے دشمن کی دو اسٹریٹجک غلطیاں رہی ہیں جس میں اسے ہمیشہ شکست ملی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی زندگی کو خطرے میں بتایا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان پر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ ہندوستان میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر اپوزیشن کی آواز دبانے کا الزام لگایا ہے۔ برطانوی فوجیوں نے افغانستان میں اپنی موجودگی کے دور میں 64 افغان چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ پابندیاں اور عدم استحکام پیدا کرنا ایرانی قوم کے دشمن کی دو اسٹریٹجک غلطیاں رہی ہیں جس میں اسے ہمیشہ شکست ملی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے تہران کے جنوب مشرق میں واقع علاقے پاک دشت کے عوام سے اپنے خطاب میں پابندیاں لگانے کی دشمن کی پالیسی کو شکست خوردہ قرار دیا اور کہا کہ ایران میں عدم استحکام پیدا کرنے کی دشمن کی کوشش بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن چاہتا ہے کہ ملک ترقی نہ کرے اور ایرانی عوام کی خدمت نہ ہو سکے، اور ایرانی جوان لڑکے و لڑکیاں سائنسی ترقی کی منازل طے نہ کر سکیں اور ان میں مایوسی پیدا کی جائے۔ دشمن ایرانی دانشوروں کو بھی علم کی چوٹیاں سر کرنے اور مغربی ایشیا میں ان کی برتری روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے عوام میں امید و حوصلہ پیدا کیا اور نا امیدی کو ختم کیا، جبکہ پابندیاں اور عدم استحکام پیدا کرنا ایرانی قوم کے دشمن کی دو اسٹریٹجک غلطیاں رہی ہیں جس میں اسے ہمیشہ شکست ملی ہے اور اسے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ ایران نے جدید ترین ہائپر سونک بیلسٹک میزائل تیار کر لیا ہے۔ جدید ترین ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کی تیاری کا اعلان سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادے نے جمعرات کو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ جدید ترین ہائپر سونک بلاسٹک میزائل ہر قسم کے میزائل ڈیفینس سسٹم کو بائی پاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادے نے مزید کہا کہ جدید ترین ایرانی ہائپر سونک بلاسٹک میزائل برق رفتاری کے ساتھ میزائل ڈیفینس سسٹم کو عبور کرتے ہوئے فضا اور خلا دونوں میں یکساں طور پر عمل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میزائل دشمن کے میزائل ڈیفینس سسٹم کو بھی نشانہ بنانے کی توانائی رکھتا ہے۔ ایران کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر نے بتایا کہ یہ میزائل پرواز کے دوران بڑی تیزی کے ساتھ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پتہ لگانا، اس کے راستے کا تعین کرنا دشوار ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ، روس اور چین میں سے کوئی بھی ملک اس قسم کے بین البراعظمی میزائل کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنی زندگی کو خطرے میں بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان پر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک برطانوی ٹی وی اینکر کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ ان پر حملے کا مقصد اشرافیہ کو بے نقاب کرنے سے روکنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کے لیے کیا گیا تھا، تاکہ ملک کی اشرافیہ کا حقیقی چہرہ سامنے نہ آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان پر حملہ کروانے والے بہت طاقتور لوگ ہیں اور وہ دوبارہ انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان نے اس انٹرویو میں کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ پی ٹی آئی آئندہ انتخابات میں کلین سویپ کرے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بقول ان کے پاکستان میں انصاف نہیں ہے، کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ حملے کے بعد وہ ان تین افراد کے خلاف مقدمہ درج نہیں کروا سکے جن کے نام انہوں نے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان پر حملے میں دو افراد شامل تھے اور تیسرا مفرور ہے۔ عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ بقول ان کے سپر پاور ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ ویسے ہی تعلقات رکھنا چاہیں گے جیسے ہندوستان کے امریکہ کے ساتھ ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین نے سینئر صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ لانگ مارچ کے ٹائمنگ وہ خود طے کریں گے۔ ہندوستان میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر اپوزیشن کی آواز دبانے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبررساں ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی نے جمعرات کو وزیر اعظم نریندر مودی پر سیدھا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں جب بھی اپوزیشن کے رہنما عوامی مسائل اٹھاتے ہیں اور کچھ بولنا چاہتے ہیں تو ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور چین کی دراندازی جیسے مسائل اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ عوام کی آواز کو دبانا تکبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جی سن لیجئے، آپ عوام کی آواز کو نہیں دبا سکتے، عوام کی آواز کی گونج آپ کا غرور توڑ دے گی۔ قابل ذکر ہے کہ کانگریسی رہنما راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترا کی قیادت کر رہے ہیں۔ کنیا کماری سے شروع ہونے والی یہ یاترا 3,500 کلومیٹر کا فاصلہ 5 ماہ میں طے کر کے سری نگر پہنچ کر ختم ہوگی۔ کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ اس یاترا کا مقصد سماج میں بقول ان کے بی جے پی اور آر ایس ایس کے پھیلائی ہوئی نفرت کو ختم کر کے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کو مضبوط بنانا ہے۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے افغانستان میں امن و استحکام کی برقراری میں تعاون سے متعلق ایران و پاکستان کے کردار کو نہایت اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی خر نے یہ بات افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی کی زیر قیادت ایرانی وفد سے ہونے والی ملاقات میں کہی۔ اس بیان کے مطابق حنا ربانی خر نے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کی حیثیت سے ایران اور پاکستان کے دوستانہ اور برادرانہ رشتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے افغانستان میں امن و استحکام میں مدد سے متعلق تہران اور اسلام آباد کے کردار کو اہم قرار دیا اور افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ساتھ عالمی برادری کی مفاہمت کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے قبل افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فریقین نے علاقے میں امن و استحکام کے مقاصد کے حصول سے متعلق مشترکہ تعاون کی تقویت کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی فوجیوں نے افغانستان میں اپنی موجودگی کے دور میں 64 افغان چھوٹے بچوں کا قتل عام کیا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی جنگ کے دوران برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں 64 افغان بچے قتل کیے گئے، جبکہ برطانوی حکومت نے صرف 16 واقعات کا باضابطہ طور پر اعتراف کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ برطانیہ کے ایک امدادی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں مارے جانے والے عام شہریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے مطابق افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے بچوں کی تعداد بھی 135 تک ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل بی بی سی نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے جرائم کے بارے میں ایک رپورٹ نشر کی تھی۔ بی بی سی کے مطابق افغانستان میں برطانوی فوجیوں نے بارہا قیدیوں اور عام شہریوں کا قتل عام کیا اور اس ملک میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ بحرین کے 14 فروری کے انقلابی نوجوانوں کے اتحاد نے بحرین کے نمائشی پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے بحرین کے مختلف گروہوں کی جانب سے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمل میں لائے جانے والے متحدہ اقدام کی قدردانی کی ہے۔ 12 نومبر کو ہونے والے نام نہاد پارلیمانی انتخابات کے خلاف بحرین کے مختلف شہروں اور قصبوں میں روزانہ احتجاجی اجتماعات اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور اس ملک کی اکثریت نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق 14 فروری کے انقلابی نوجوانوں نے ایک بیان میں نمائشی پارلیمانی انتخابات کے نامزد امیدواروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے نام واپس لے لیں اور آل خلیفہ حکومت کے انتخابات کے ڈھونگ کا حصہ نہ بنیں تاکہ انتخابات میں ان کی شرکت ان کے لیے ذلت کا باعث نہ بنے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم بحرین میں ہونے والے نمائشی انتخابات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، آج کے موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ہفتے کے روز بحرین میں قومی اسمبلی کی ایوان زیرین کی 40 ارکان کو منتخب کرنے کے لیے انتخابات ایسی حالت میں ہو رہے ہیں کہ بحرینی باشندوں نے آل خلیفہ کے نمائشی انتخابات کے خلاف سڑکوں کا رخ کر لیا ہے۔ بحرینیوں کا کہنا ہے کہ آل خلیفہ حکومت انتخابات کا ڈھونگ رچا کر اپنے مظالم اور جرائم کی پردہ پوشی کر رہی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک تو عرب دنیا کے اندر جو جمہوریت کا معیار ہے وہ خود زیر سوال ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بحرین کی آل خلیفہ حکومت ہے اس نے جمہوریت کا جو ڈھونگ ماضی میں بھی رچایا ہوا ہے اور اس وقت بھی جو انتخابات کے نام پہ ایک نیا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ان کے ذاتی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے, اس میں نہ جمہوریت ہے نہ عوام کی آراء اس میں شامل ہیں, نہ عوامی جو مطالبات ہیں اس کے شامل ہیں, نہ اس میں کچھ جمہوری رویے ہیں. ایک نام ہے جمہوریت کا, نام ہے انتخابات کا, تاکہ دنیا کے سامنے آل خلیفہ حکومت کہہ سکے کہ ہم نے انتخابات کروائے. اب وہ انتخابات کیسے اور کن حالات میں ہو رہے ہیں یہ دنیا جانتی ہے کہ کوئی سیاسی جماعت میدان میں نہیں ہے, کوئی ایسی جماعت کے جو عوام کی آراء کی حامل ہے اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی ایسا لیڈر کے جو عوامی مقبولیت رکھتا ہے, اول تو وہ جیلوں میں ہیں, زندانوں میں ہیں, اگر وہ باہر بھی ہیں تو یا تو انہیں ملک بدر کر دیا گیا ہے یا ان کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے, تو نہ کوئی لیڈر ہے نہ کوئی جماعت ہے نہ کوئی عوام ہے. تو یہ الیکشن تو ایک ڈھونگ ہے, ایک تماشا ہے جو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے. اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بحرین کے اندر جو عوام ہیں اس وقت پوری طرح میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور اپنے جمہوری حق کے لیے, یعنی ان کا یہ جمہوری حق یہ ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے, جمہوریت کے لیے جو ایک سسٹم چاہیے, جو اس کے لیے ایک انفراسٹرکچر چاہیے, جو پارلیمنٹ چاہیے, جو پارلیمنٹ کے اختیارات چاہیے, پارلیمنٹ کے اختیارات کے نتیجے میں اس پارلیمنٹ کا کوئی اسپوکس مین ہو, کوئی اسپیکر ہو, پارلیمنٹ کسی وزیر اعظم کا انتخاب کرے, اس کے پاس کچھ اختیارات ہوں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو صرف خبروں میں اور اپنے یورپینز کو اور امریکہ کو اور ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں, ورنہ اس وقت کہاں پہ ہیں شیخ سلمان جو سب سے بڑی جماعت ہے بحرین کی, عوامی جماعت ہے, اس کے قائد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوا, کس انداز سے بغیر کسی کیس کے اتنے عرصوں سے اس کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. کہاں ہے اس وقت شیخ عیسیٰ قاسم کے جو بہت بڑی جماعت کے رہنما ہیں, سرپرست ہیں, اور ان کے کہنے پہ بحرین کی عوام جو ہے وہ اپنا سب کچھ جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے اور اس کے لیے وہ ووٹ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے, لیکن کہاں ہے شیخ عیسیٰ قاسم کی, تو انہوں نے شہریت تک کینسل کر دی, ان کو تو اپنے ملک سے نکال دیا ہے. اسی طرح اور بھی آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لیڈران ہیں کہ جن کو وہیں پہ یعنی ان کا گلا تک گھونٹ دیا گیا ہے, ان کی آواز تک اس وقت سامنے نہیں ہے. تو ان حالات میں اگر الیکشن ہوں گے تو الیکشن کیا ہوں گے, وہ تو اسی طرح کی ایک نامینیشن ہے, اسی طرح کا انتخاب ہے کہ جس حلقے میں جس کو چاہیں گے جو ان کے منظور نظر ہوں گے ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بٹھا دیا جائے گا, پھر وہی جو منظور نظر پارلیمنٹ ہوگی وہ اپنا اسپیکر انتخاب کرے گی, وہی پارلیمنٹ وزیر اعظم انتخاب کرے گی, تو وہ نہ وزیر اعظم کی کوئی حیثیت ہوگی نہ وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر کی کوئی حیثیت ہوگی. اس طرح کی ڈکٹیٹر اور استبدادی حکومتوں کو کبھی بھی جمہوریت سپورٹ نہیں کرتی, کبھی بھی ان کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوتی. یہ کبھی بھی حقیقی جمہوریت حقیقی انتخابات کا رسک نہیں لے سکتے, چونکہ حقیقی نمائندگان اگر پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں تو پھر پارلیمنٹ سے جو آواز اٹھے گی وہ ان کے خلاف اٹھے گی, پھر ان کو اپنے ان محلوں میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی, پھر قانونی حیثیت بنتی ہے پارلیمنٹ کے قوانین کی, پارلیمنٹ کی قراردادوں کی. لہذا یہ کبھی بھی رسک نہیں لیں گے. ماضی میں انہوں نے ایک دفعہ رسک لیا اور پھر پارلیمنٹ سے جو آوازیں اٹھیں اور اس کے لیے جو ان کو مشکلات اور مصائب دیکھنا پڑے, تو انہوں نے وہ اب اس طرح کا رسک لینے کا کوئی امکان نہیں. لہذا یہ ایک نمائشی انتخابات ہیں اور عوام بھی ان کے خلاف میدان میں آ چکی ہے, اس کا ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر ہوگا, یہ خود ہی اپنے کینڈیڈیٹ بھی بنائیں گے, خود ہی ووٹ بھی ڈالیں گے, خود ہی گنتی بھی کریں گے اور خود ہی فیصلہ کریں گے. تو اس طرح کے الیکشن کی نہ بحرین کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہے, اور اگر کوئی ناظر یا جسے آپ آبزرور کہتے ہیں, کوئی عالمی اداروں کے, کوئی دوسرے ممالک کے, کاش وہ ان الیکشن میں اس کو دیکھیں اور پھر حقائق کو لوگوں کے سامنے لائیں کہ لوگ نہ الیکشن کمپین میں شریک ہوئے ہیں, نہ وہ پولنگ بوتھ کی طرف جائیں گے اور نہ ہی وہاں پہ ووٹ کاسٹ کریں گے, لیکن ان پولنگ بوتھ کے اندر سے, پولنگ باکس کے اندر جو ہے وہ آل خلیفہ حکومت کے مرضی کے ووٹ نکلیں گے, اور ان مرضی کے ووٹوں سے مرضی کے نمائندے بھی منتخب ہو جائیں گے، اور اس طرح لوگوں کو، عالمی اداروں کو، انسانی کی تنظیموں کو، جمہوری رویوں کے حامل اداروں کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ جی الیکشن ہو گیا اور الیکشن اتنا کامیاب ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بحرین کے الیکشن ایک ایسے الیکشن ہیں کہ جو تاریخ کے بدترین الیکشن ثابت ہوں گے، اور ان الیکشن کے نتیجے میں یقیناً جو عوام کا اس وقت رجحان نظر آ رہا ہے، اس رجحان کی روشنی میں اس کا ٹرن آؤٹ بہت ہی کم رہے گا. اور حقیقی ٹرن آؤٹ اگر لوگوں کو بتایا گیا، میڈیا میں سامنے آیا، تو آل خلیفہ حکومت کو مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن آل خلیفہ کسی طرح کے صحیح منصفانہ اور عادلانہ اور قانونی انتخابات کرانے کی ہرگز کوشش یا ہرگز رسک نہیں لے گا، اس کو اس طرح کے الیکشن سوٹ نہیں کرتے. اور انہوں نے اپنے ماضی کی اسی طرح جو نام نہاد جمہوریت کہیں، جو حقیقت میں استبداد اور ڈکٹیٹرشپ ہے، اسی کو قائم رکھنا ہے. آخر اس نے دیکھنا ہوتا ہے. ایک آل خلیفہ حکومت کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے بہت سارے، بحرین کے بہت سارے مسائل اس وقت سعودی عرب اور بن سلمان کے ذریعے ٹیکل ہوتے ہیں. بن سلمان کی خواہش پہ بحرین کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. بن سلمان نے اب دیکھنا ہے کہ وہ اس جمہوریت سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ صرف اس جمہوریت کے نعرے کو لے کے کیا بحرین کو کچھ اور سہولیات فراہم کرنے کے، چونکہ اس وقت بھی بحرین کے اندر سیکیورٹی مسائل کو مینج کرنے کے لیے اور مخالفین کو دبانے کے لیے اور سیاسی جماعتوں کو کچلنے کے لیے اس وقت بھی سعودی عرب کے 1000 سے زیادہ فوجی اس وقت بحرین کے اندر موجود ہیں، سعودی فوجی موجود ہیں. تو سعودی فورسز کی موجودگی میں جو الیکشن ہوں گے وہ بھی اپنی جگہ پہ خود ایک سوال ہے. اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے بحرینی شہریوں کی شہریت منسوخ کی گئی ہے، اور ہزاروں کے لحاظ سے دوسرے ممالک کے شہریوں کو یہاں پہ شہریت دی گئی ہے، تو یقیناً جن کو شہریت دی گئی ہے تو وہ ووٹ جو کاسٹ کریں گے وہ آل خلیفہ کے کہنے پہ کاسٹ کریں گے، وہ حکومتی اور حکمرانوں کے کہنے پہ کاسٹ کریں گے. تو لہٰذا ایسے الیکشن کے بارے میں تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنے کی ایک کوشش ہے.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
سایہ زلف گرا گیر کرو، سایہ زلف گرا گیر کرو. تقدیر کرو آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو.
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کا، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ آج بھی ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ میں ناہید انوری، اور آج کے پروگرام میں بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی۔
ہمارا بہت 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 سلام قبول کیجیے سامعین۔ جی ہاں، ہمیشہ کی طرح دعاؤں کے ساتھ اور ان امیدوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں پروردگار کے زیر سایہ صحیح و سلامت ہو انشاءاللہ۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح دعا جو ہے اس سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں
انشاءاللہ۔
اور یہ دعاؤں کا جو سلسلہ ہے اس کے مثلاً جواب میں سامعین اکثر و بیشتر جو ہے وہ پیغام واٹس اپ کے ذریعے دیتے ہیں، ثم آمین۔ اور جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سامعین ان دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں، اور جب بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے سامعین کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ پروگرام کے آغاز سے پہلے حسین تقوی اور بہن ناہید انوری دعاؤں کا گلدستہ سامعین کے حضور پیش کریں گی، اور ہم یہ دعا جو ہے وہ اپنے رب کریم سے مانگتے ہیں، اور رب کریم کے حضور اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں۔ اور باجی، درحقیقت دیکھا جائے تو نماز وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی تمام آرزوؤں، تمناؤں اور شکر کے راستے کو ہموار کرتے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور یہ فریضہ الہی اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ دعا ہمارے ساتھ ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ رہے، اور ہم دعا کے سائے میں زندگی کریں، اور اسی کے ضمن میں ہماری آرزوئیں اور مرادیں جو ہیں وہ پوری ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو مقبول اور قبول فرمائے۔ جی
جی ہاں، نماز ایک ذریعہ ہے اپنے معبود اور جو بندہ ہے اس کا، ان دونوں کے مابین ایک رابطہ پل ہے۔
بے شک ایسا ہی ہے،
اور اگر نماز نہ ہوتی میرے خیال میں تو ہم پھر کس طرح سے اپنے پروردگار سے راز و نیاز۔
بے شک ایسا ہی ہے، اور دعا وہ سکون فراہم کرتی ہے کہ جس کا انسان آرزو مند ہے، فطرت کے قریب انسان کو کرتی ہے۔ اور درحقیقت دیکھا جائے تو ایک سائے کا احساس دلاتی ہے کہ کوئی ہمارے امور پر نگران ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ ہمیں اپنے چھاؤں میں جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں۔
بالکل ایسا ہی ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کی زندگیوں میں خوشحالیاں، آسانیاں، راحتیاں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آئیں۔ جی
آمین۔ جی ہاں سامعین ہمارے ساتھ ہیں، اور اب وقت وہ ہے کہ آپ نے جو ہمیں خط ارسال کیے ہیں اس پر ایک مختصر سی نظر ڈالی جائے، تو ہمارا ساتھ دیجئے۔ جی ہاں، واٹس ایپ کے ذریعے یہ خط ارسال کیا ہے محمد خان زرداری صاحب نے سانگھڑ سندھ پاکستان سے، اور لکھتے ہیں کہ میں جب بھی ایران عراق زیارات پر آتا ہوں تو ریڈیو تہران کے دوستوں کو ضرور فون کرتا ہوں۔ میرا ریڈیو تہران سے بہت پرانا تعلق ہے، کچھ عرصے کے لیے میں ریڈیو تہران سے تھوڑا دور رہا لیکن اب ریڈیو نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں۔ خبریں، یادوں کے جھروکے، آئیے فارسی سیکھیے، آئینۂ صحافت، انداز جہاں، اسلام کی معرفت، دریچے، آس پاس، اسلامی تاریخ، افکار و نظریات، یہ سارے پروگرام بہت ہی اچھے ہیں اور ان سے ہمیں بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی خط لکھتا رہوں گا۔
جی جناب محمد خان زرداری صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے سکرنڈ سندھ پاکستان سے یہ ہمیں پیارا سا خط ارسال کیا ہے۔ باجی، جن باتوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ ایران عراق زیارات پر جب بھی آتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ جیسے ہی ایران کی سرحد میں یہ داخل ہوتے ہیں، تافتان بارڈر سے جو ہے وہ میر جاوا میں آتے ہیں.
جی ہاں,
میر جاوا میں شاید یہ سم اپنی ٹیلی فون میں لگاتے ہیں, اور پہلا رابطہ جو ہوتا ہے وہ ریڈیو تہران سے ان کا جو ہے وہ ہوتا ہے, اور انہوں نے اپنی ایک جو ہے وہ روش بنا رکھی ہے, اور بڑی اچھے طریقے سے محبتوں بھرا پیغام یہ اس وقت دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ حسین تقوی میں ایران پہنچ گیا ہوں, آپ جو ہے وہ دعا کریں میرے لیے, یہ سفر جو ہے اب میرا جو ہے وہ جاری و ساری رہے, اور بتاتے ہیں کہ قافلے میں کتنے افراد ہیں اور ہم کس طرح پہنچے ہیں, اور پھر یہ جب مشہد پہنچتے ہیں وہاں سے رابطہ, قم پہنچتے ہیں وہاں سے رابطہ, کربلا پہنچتے ہیں وہاں سے رابطہ, نجف پہنچتے ہیں وہاں سے رابطہ, بہرحال محبتوں کا ایسا ایک
تمام سلسلہ ہے
کہ جو ختم نہیں ہوتا. اور جناب محمد خان زرداری صاحب ہمیں شرمندہ کرتے ہیں, اور پیار و محبت کے ساتھ جو ہے وہ ہم سے رابطہ قائم کرتے ہیں. بہرحال ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی یہ جاتے ہیں ہم بھی فوری طور پر ان سے جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ برقرار کرتے ہیں, اور ان سے ان کے خیالات, ان کے تاثرات جو ہے وہ لیتے ہیں. بہت آپ نے محبت کے ساتھ جو ہے یہ ہمیں خط لکھا, اور اس نقطے کی طرف یہ ہمیشہ اپنے خط میں اشارہ بھی کرتے ہیں کہ جب بھی میں ایران عراق آتا ہوں ریڈیو تہران سے رابطہ ضرور ہوتا ہے. بہرحال اور مرحوم ساجد صاحب سے بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے, اور ان کی وفات پر بھی یہ بہت رنجیدہ ہوئے تھے, غمزدہ ہوئے تھے, اور تعزیتی خط بھی انہوں نے ارسال کیا تھا, اور حتیٰ کہ جب ٹیلی فون پر ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے گریہ و زاری کے ساتھ جو ہے ان کی خبر کے متعلق جو ہے وہ پوچھا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ریڈیو کے تہران سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور جو لائیو نشریات جو ہے وہ سن رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے ٹیلی فون کیا اور یہ بتایا کہ دیکھیں میں اس وقت جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات سن رہا ہوں, اور میرے ساتھ جو ہے وہ ہمارے مہمان خانے میں بہت سے دیگر دوست بھی بیٹھے ہوئے, ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہیں اور ہیڈ ماسٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں, پڑھے لکھے انسان ہیں, اور ان کے پورے خاندان کے اندر جو ہے وہ تعلیم تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ سب جو ہے وہ ممتاز افراد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے. پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ, اور جن پروگراموں کے حوالے سے آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے وہ بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ریڈیو تہران زندہ باد کا نعرہ آپ نے لگایا, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
جی ہاں, یہ ان کی محبت تو ذرا نوازی ہے کہ یہ جب بھی یہاں آتے ہیں, حتیٰ پاکستان میں بھی ہوتے ہیں, تو ہم سب کو یاد کرتے ہیں.
جی ہاں بالکل.
تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے حسین بھائی کہ اگر انشاءاللہ آئندہ جب یہ کبھی ایران تشریف لائیں تو ان کو ریڈیو کے کسی پروگرام میں ضرور.
جی ہاں, جب زاہدان میں تھے تو یہ باقاعدہ ریڈیو اسٹیشن آتے تھے, اور اپنا جو ہے وہ اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ ہم نے ایک دو پروگرام بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیے, حتیٰ ایک مرتبہ بیچارے جو ہے وہ تہران بھی جو ہے وہ تشریف لائے ہیں, اور تہران یہاں اوپر سب سے ملاقات ہوئی کمرے میں دوستوں سے, بہت خوش ہوئے, اور جب ان کا تعارف کروایا تو اس پر بھی بہت خوش ہوئے. لیکن چونکہ تہران ایک بڑا شہر ہے تو پہنچنے میں ان کو تھوڑی سی مشکل ہوئی تھی.
ویسے بھی جو زائر ایران آتے ہیں تو تہران کم ہی آتے ہیں, قوم تک آتے ہیں. جی ہاں جی, لیکن یہ کہ تہران کا جو ان کا سفر ہوتا ہے وہ
مشکل ہوتا ہے. جی ہاں, لیکن پھر بھی ایک مرتبہ تہران آئے تھے اور دوستوں سے انہوں نے ملاقات کی تھی, بہت ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی
جی ہاں, پروگرام کو آگے بڑھانے سامعین ہمارے ساتھ رہے, اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے ناظم احمد جوہری صاحب, اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات سننے کا اتفاق ہوا, بہت اچھا لگا, اور اب تقریباً دو ہفتوں سے صبح کی نشریات سن رہا ہوں. خبریں صبح امید, نعت, یادوں کے جھروکے, افکار و نظریات, دریچے, اور ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے دیگر پروگرام مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اپنے پہلے خط کی طرح یہ خط بھی ایران جانے والے ایک رشتے دار کے ہاتھ خط روانہ کر رہا ہوں. امید ہے پروگرام بزم دوستہ میں شامل کریں گے. ارے واہ.
جی جناب ناظم احمد جوہری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہ خط بھی آپ کے ایک دوست کے توسط سے ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوا, ایران کے نمبر سے, اور آپ نے یہ خط اپنے ایک زائر کے اپنے شہر کے ایک زائر کے ہاتھ جو ہے وہ روانہ کیا تھا,
اور آپ کا محبت بھرا خط مختصر ہے لیکن جامع اور پروگراموں کے حوالے سے جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں اور ریڈیو تہران کی نشریات آپ کو صاف سنائی دے رہی ہیں. آپ نے اپنے پچھلے خط میں بھی نشریات کی کیفیت کے حوالے سے تحریر کیا تھا اور ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ آپ تک ہماری آواز جو ہے وہ صاف ستھری سنائی دے رہی ہے. ہمیشہ کی طرح پروگراموں کے حوالے سے آپ نے پسندیدگی کا اظہار کیا. ویسے باجی کرگل لداخ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے سے ہمیں ہر ہفتے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خطوط جو ہے وہ موصول ہوتے رہتے ہیں جی. اور ہم اپنے ہر پروگرام میں کرگل لداخ کے ساتھیوں اور سری نگر کے ہمارے سامعین دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ویسے ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے اور بھائی سبط محمد حسن صاحب کی جو رپورٹس جو ہیں وہ آتی ہیں, اسی طریقے سے سجاد حسین صاحب کی جو رپورٹس آتی ہیں ان سے بھی ایک تعلق ایسا بنا ہوا ہے کہ جو بھی وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, سرگرمیاں ہوتی ہیں, ان کو ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی جو ہے وہ منعقد کرتا ہے. اور یہی چیز سبب بنتی ہے کہ سامعین اور ناظرین جو ہے وہ ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی سے مستقل رابطے میں رہتے ہیں. بہت شکریہ جناب ناظم جوہری صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا مختصر خوبصورت جامع خط ہمارے لیے ارسال کیا. جی
ہاں, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کشمیر لداخ سے اور اس جو وہاں کا جو ایریا ہے تو صرف ریڈیو کے لیے ہی نہیں, ہمارے ٹی وی کے لیے بھی بہت سے ناظرین جو ہیں اسی طرح سے آئٹمز بھیجواتے ہیں, کچھ ویڈیوز ارسال کرتے ہیں. بہت آپ کے کوئی خاص خصوصی پروگرام وہاں پہ اگر شکے ہوتا ہے تو اس کی بھی کبھی کبھی ویڈیوز اور تفصیلات جو ہیں ہمارے پروگرام کے لیے بھیجتے ہیں. یہیں پر ہم اپنے تمام ناظرین اور سامعین کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جہاں رہیں انشاء اللہ شاد و آباد رہیں اور پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہمارا ساتھ دیجیے. آئیے خط ارسال کیا ہے ٹنڈو باغو سندھ پاکستان سے علی حسن حالی پوٹا صاحب نے, اور لکھتے ہیں کہ میرے خط ریڈیو زاہدان سے نشر ہوتے رہے ہیں. میں پاک ایران دوستی کا علم بردار ہوں اور میری کوشش ہوا کرتی ہے کہ میں محبت کے پیغام کو عام کروں. بہت خوب. آگے چڑھ کے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے, اس سے پہلے بھی کئی خط ارسال کر چکا ہوں. ویسے مجھے ریڈیو تہران کے سب ہی پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن معلومات کے حوالے سے یادوں کے جھروکے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس سے ہمیں روزانہ پیش آنے والے واقعات کا علم ہوتا ہے. گاؤں کی زندگی میں ریڈیو ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے دنیا بھر کی خبریں ہمیں ملتی ہیں. سب دوستوں کو انہوں نے بہت بہت سلام بھی بھیجوایا ہے.
جی جناب علی حسن حلی پوٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو باغو سے ہمیں یہ خط ارسال کیا ہے. اور ٹنڈو باغو سے ہمارے دیگر سامعین بھی وقتاً فوقتاً ہمیں خط لکھتے رہتے ہیں, ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. باجی میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا ہے کہ ٹنڈو محمد خان ماتلی بدین ٹنڈو باغو جن کے وہ شہر ہیں جو ایک ہی پٹی میں جو ہے وہ آتے ہیں, ایک ہی بیلٹ میں جو ہے وہ آتے ہیں, اور ریڈیو تہران کے سامعین وہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ موجود ہیں. کھوسا برادران ہیں, رند برادران ہیں, میمن برادران ہیں, سمو برادران ہیں, حالی پوٹا برادران ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو ہمیں وقتاً فوقتاً خط جو ہے وہ ارسال کرتے رہتے ہیں. ہم یہاں پر اپنے تمام ان سامعین ان کا جو ان علاقوں میں رہتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب ہری پوٹا صاحب نے لکھا کہ وہ پاک ایران دوستی کے علم بردار ہیں. اسی طریقے سے یہ ایک اندرونی ایک لگاؤ ہے ایران سے محبت اور پیار کا, کہ کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ سفیر کے عنوان سے متعارف کرواتا ہے, کوئی اپنے آپ کو دوستی کا علم بردار کہتا ہے, اور یہ اندرونی تعلق جو ہے دونوں قوموں دونوں ملکوں کے لیے جو ہے وہ محبت کا پیغام دیتا ہے. اور جو دشمن اسلامی جمہوریہ ایران کے ہیں ان کے لیے مایوسی پیدا کرتا ہے, اور اس حوالے سے قوموں کے جو دیرینہ رشتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں, اور دشمن اپنی ہر سازش کو جو ہے وہ بڑے پرجوش انداز سے کرے لیکن وہ تمام سازشیں جو ہیں وہ خاک میں مل جاتی ہیں. محبت کا پیغام ہمیشہ جو ہے وہ عام رہتا ہے. بہرحال ریڈیو تہران کو آپ پسند کرتے ہیں اور ریڈیو تہران آپ کے پسندیدہ ترین ریڈیو اسٹیشنز میں سے ایک ہے. خبریں، تبصرے اور سیاسی پروگرام آپ کو پسند ہیں. دیگر پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے. بہرحال بزم دوستاں ہے ہی اسی لیے کہ سامعین اپنے دل کی آواز کو ہم تک پہنچائیں اور ہم اس دل کی آواز کو ریڈیو کی لہروں کے ذریعے سے دنیا بھر میں عام کریں. اور ٹنڈو باغو کے جناب علی حسن ہالی پوٹر صاحب کا خط کا جواب بھی ہم دے رہے ہیں اور ان کا نام بھی ریڈیو سے نشر کر رہے ہیں
اور ان کو ضرور پسند آیا ہوگا. ان کے جو ماشاءاللہ رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھی نے جو جواب دیا آپ کے خط کا وہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ رہے ہمیشہ کی طرح. اور یہاں پروگرام میں ایک اور خط ہے. یہاں پر واٹس ایپ کے ذریعے یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے شاہ زمان خان نے پارا چنار خیبر پختونخوا پاکستان سے. اور لکھتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے پروگرام سننے کا موقع ملا. سارے پروگرام بہت اچھے تھے. ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی تبصرے بھی مجھے بہت پسند ہیں. اگر ممکن ہو سکے تو میرے لیے پروگرام گائیڈ ارسال کر دیں.
جی جناب شاہ زمان خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ پارا چنار خیبر پختونخوا سے آپ نے یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے. باجی اس سے پہلے بھی ان کا ایک مختصر پیغام ہمارے لیے آیا تھا اور واٹس ایپ کے ذریعے سے جناب یاسین توری صاحب نے یہ نمبر دیا تھا اور بڑی پابندی کے ساتھ یہ ہمیں مختصر پیغام ارسال کرتے ہیں اور ہر پیغام میں گائیڈ کا جو ہے وہ تقاضا
کرتے ہیں
لیکن جو ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ کافی عرصے سے تقریباً 10-12 سال پہلے سے جو ہے وہ بند ہو چکا ہے اور اب یہ سلسلہ نہیں ہے بلکہ اب جو بھی معلومات درکار آپ کو ہو وہ آپ ہماری ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. ربیع الاول کے پروگرام آپ کو پسند آئے بہت شکریہ آپ کا. پابندی کے ساتھ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ آپ کا تعلق اور رابطہ جو ہے جب یہ ہوتا ہے تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. امید کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو منقطع نہیں ہونے دیں گے اور اپنے خطوط اور پیغامات ہمارے لیے ارسال کرتے رہیں گے. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید اندری آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.
یادوں کے جھروں کے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 20 آبان 16 ربیع الثانی اور 11 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سولہ ربیع الثانی سن 465 ہجری قمری کو جید عالم دین اور فقیہ شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری نے ایران کے شمال مشرقی شہر نیشاپور میں وفات پائی. وہ زین الاسلام کے لقب سے معروف تھے. زین الاسلام فقہ کلام حدیث اور تفسیر میں بہت مہارت رکھتے تھے. انہوں نے خراسان کے علاقے میں بہت سے شاگردوں کی تربیت کی. زین الاسلام کی کتابوں میں تفسیر قرآن اور عرفان اسلامی سے متعلق کتاب رسالہ قشیریہ قابل ذکر ہے. گیارہ نومبر سن 1498 عیسوی کو معروف پرتگالی سیاح واسکو ڈی گاما بر اعظم افریقہ کا چکر کاٹ کر بلاخر سرزمین ہندوستان پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح یورپی ملکوں کے لیے بحری راستے سے ایشیائی ملکوں پر تسلط جمانے میں آسانی پیدا ہو گئی اور بر اعظم ایشیا کے ملکوں پر بتدریج ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا۔ گیارہ نومبر سن 1829 کو ہندوستان کے ماہر ایران شناسی خورشید جی کاما بمبئی میں پیدا ہوئے۔ وہ ہندوستان میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یورپ چلے گئے اور فرانسیسی، جرمن، پہلوی اور اوستائی زبانیں اور قدیم فارسی رسم الخط خط میخی سیکھا۔ خورشید جی کاما نے اسی دوران ایرانی اور سنسکرت زبانوں کی قواعد کے تقابلی جائزے کا کام بھی انجام دیا۔ انہوں نے ہندوستان واپس جا کر پہلوی زبان کو یونیورسٹیوں میں ایک مضمون کے طور پر رائج کرانے کی بھرپور کوشش کی اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے۔ ان کو قدیم ایران کے علوم عقلی پر بھی بہت عبور حاصل تھا اور ان علوم کی تدریس بھی کی۔ خورشید جی کاما کو ادب کے علاوہ سماجیات، جڑی بوٹیوں کی شناخت، طبیعیات اور علم نجوم میں بھی مہارت حاصل تھی۔ خورشید جی کاما 20 اگست سن 1909 کو انتقال کر گئے۔ گیارہ نومبر سن 2004 کو تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات فرانس کے دارالحکومت پیرس کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے۔ وہ سن 1929 میں پیدا ہوئے، اپنا بچپن اور لڑکپن مہاجر کیمپوں میں گزارا اور جوانی میں انہوں نے صہیونی حکومت کے خلاف باضابطہ جد و جہد شروع کی۔ سن 1946 میں تعلیم کی غرض سے مصر چلے گئے۔ 1965 میں فلسطین واپس آ کر انہوں نے تحریک فتح کی بنیاد ڈالی اور 4 سال کے بعد مختلف فلسطینی گروپوں پر مشتمل تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کی قیادت سنبھال لی اور تا حیات اس عہدے پر فائز رہے۔ سن 1988 میں انہوں نے قدس کی غاصب حکومت کے ساتھ صلح کر لی اور سرزمین فلسطین پر اسرائیلی ریاست کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ سن 1993 میں انہوں نے اوسلو معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس کے باوجود صہیونی حکومت نے کسی معاہدے پر عمل نہیں کیا اور سن 2002 میں یاسر عرفات کو رام اللہ میں ان کے ہیڈ کوارٹر میں نظر بند کر دیا، تاہم ان کی بیماری کی وجہ سے انہیں پیرس جانے کی اجازت دے دی گئی جہاں وہ آج ہی کے دن انتقال کر گئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسی من ذکرہ، ولو ينقص من شكره اللهم انی اشهدک و کفا بک شهیدا و اشهد جمیع ملائکتک و من بعثت من انبیائک و رسلک و انشأت من اصناف خلقك انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ولا عدیل ولا خلف لقولك ولا تبدیل و ان محمدا صلی الله علیه و آله عبدک و رسولک ادا ما حملته الى العباد و جاهد فی الله عز و جل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من اتباعه وشيعته واحشرني في زمرته انك انت العزيز الحكيم برحمتك يا ارحم الراحمين.